اول اسلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ خدا تعالی نے پیدا کیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ماں باپ بعض دفعہ مٹھائی کی تھالی اپنے کسی بچے کو پکڑاتے ہیں تو وہ اکیلا ہی اسے کھا جانا چاہتا ہے، اس پر اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ یہ حصہ صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہارے سب بھائیوں کا اس میں حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بنی نوع انسان کی مجموعی ملک ہے۔ جیسے ماں اپنے کسی بچے کو مٹھائی کی تھالی دے کر کہتی ہے کہ یہ تم سب بھائیوں کا حصہ ہے، اس اصل کے ماتحت اسلام نے امپیریلزم، نیشنل سوشلزم اور موجودہ انٹرنیشنل سوشلزم سب کو رد کر دیا ہے، کیونکہ یہ فلسفے طاقتور اور عالم اور منظم قوموں کو دوسری اقوام پر تصرف کا حق دیتے ہیں۔ آج کل بھی یہی بحث ہو رہی ہے کہ اگر یہ بات مان لی گئی کہ ہندوستان کو آزادی دے دی جائے تو کل افریقہ والے اپنی آزادی کا مطالبہ کریں گے، حالانکہ وہ ننگے پھرتے تھے اور ہم نے انہیں تہذیب سکھائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ ننگے پھرتے تھے تو تم ان کا ننگ نہ دیکھتے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے؟ تم کہتے ہو وہ درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے مگر ہم نے انہیں یہ آدمیت سکھائی، اب کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں؟ ہم کہتے ہیں اگر وہ درختوں کے پتے یا پھل ہی کھایا کرتے تھے تو تمہارا کیا حق تھا کہ تم ان کے ملک پر قبضہ کرتے، انہیں کیک کھلاتے؟ پس ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہہ کر اللہ تعالی نے بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں ساری دنیا کا حصہ ہے۔ یہ نہیں جیسے آج کل ساؤتھ افریقہ میں قانون بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی غیر شخص داخل نہ ہو، اسی طرح امریکہ والوں نے قانون بنا دیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اور شخص داخل نہ ہو، حالانکہ ساؤتھ افریقہ کا فائدہ ساری دنیا کو حاصل ہونا چاہیے، اسی طرح امریکہ کا فائدہ ساری دنیا کو حاصل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ساؤتھ افریقہ اور امریکہ والے ہی ان سے فائدہ اٹھائیں باقی تمام دنیا محروم رہ جائے۔ اسی طرح اسلام نے ان مالدار لوگوں کے ظلم کو بھی رد کر دیا ہے جو طبی وسائل سے کام لے کر دولت جمع کرتے ہیں اور ان میں باقی دنیا کا حصہ قرار دیا ہے، اگر وہ طبی وسائل سے کام نہ لیں تو کبھی اس قدر مالدار نہیں ہو سکتے، مگر اب وہ دولت کے زور سے کانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس طرح دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اسلام نے اس کا علاج یہ تجویز کیا ہے کہ کانوں میں سے پانچواں حصہ گورنمنٹ کا مقرر کیا ہے، اور پھر جو مال کانوں کے مالک جمع کریں اور اس پر سال گزر جائے اس پر زکات الگ ہے۔ گویا اس طرح حکومت کانوں میں حصہ دار ہو جاتی ہے اور غرباء کے لیے ایک کافی رقم جمع ہو جاتی ہے جس سے ان کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، اور وہ نقص پیدا نہیں ہوتا جو کانوں کی دریافت کی وجہ سے نظام تمدن میں واقع ہوتا ہے۔ دوسرا علاج اسلام نے یہ کیا کہ دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ لا تمدنا عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، فرماتا ہے تم دوسروں کے اموال اس بہانے سے نہ لو کہ ہم ان کی خبر گیری کریں گے۔ لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم، جو کچھ ہم نے لوگوں کو مال دیا ہے اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھو، ولا تحزن علیہم، اور یہ نہ کہو کہ ہمیں ان کی حالت کو دیکھ کر بڑا غم ہوتا ہے۔ فرماتا ہے یہ غم تم اپنے لیے ہی رہنے دو۔ واخفض جناحک للمؤمنین، تمہاری اپنی رعایا موجود ہے، تم اس کی تمدنی ترقی کے لیے جتنی کوششیں چاہو کرو، تمہیں اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم یہ کہو کہ ہمیں دوسروں کا غم بے چین کیے ہوئے ہے اور ان کی ترقی کے لیے ہم ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے متفق نہیں، تم اپنے گھر بیٹھو اور انہیں اپنے گھر میں رہنے دو۔ آج کل تمام کالونائزیشن کی بنیاد اسی غلط دعوے پر ہے کہ ہم ان کی بھلائی کے لیے ان کے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور یہی بہانہ ہر ملک پر قبضہ جماتے وقت کیا جاتا ہے، مگر اس دعوے کی حقیقت تھوڑے عرصے کے بعد ہی کھل جاتی ہے جب اس ملک کی تمام دولت اپنے قبضے میں لے لی جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ایسٹ افریقہ میں چلے جاؤ، وہاں یورپین گورنمنٹ ہے، مگر حالت یہ ہے کہ وہاں انگریز تو بڑے بڑے مالدار ہیں مگر خود وہاں کے باشندے غربت کی حالت میں ہیں اور ان کے خادم بن کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پس فرماتا ہے کہ اپنے آدمیوں کی بھلائی کی فکر کرو، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ غریب جس طرح ہوگا اپنی خبرگیری کر لیں گے۔ اگر کہا جائے کہ کیا ان کی مدد نہ کی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی خدمت مت کرو، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ لالچ اور ذاتی فائدے کے لیے خبرگیری مت کرو۔ اب خدمت تو ایک مدرس بھی کرتا ہے، مگر اس کی خدمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ علم پڑھاتا ہے اور تنخواہ وصول کر لیتا ہے، مگر یہ لوگ تو جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی زمینیں اپنے آدمیوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ہزاروں لوگ خانمہ برباد ہو جاتے ہیں۔ پس فرماتا ہے یہ طریق درست نہیں، اول تو دوسروں کے ملک میں سیاسی طور پر نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو خادموں کی حیثیت سے جاؤ۔ پس دوسروں کے فائدے کے لیے بغیر ملک پر قبضہ کرنے کے مدد دینا منع نہیں، منع یہی ہے کہ انسان خادم کی حیثیت سے نہ جائے بلکہ ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جائے۔ اب دیکھو بالشویک نے بھی کچھ کمی نہیں کی، وہ فن لینڈ پر چڑھ دوڑے اور اس پر قبضہ کر لیا اور شور یہ مچا رہے ہیں کہ ہم وہاں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بس اسلام کہتا ہے یہ طریق درست نہیں، تمہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کالونیز کا سوال صرف اور صرف اس طرح حل ہو سکتا ہے جو اسلام نے بتایا ہے، ورنہ موجودہ طریقے سب غلط اور نادرست ہیں۔ تیسرا اصل اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب تک دنیا ایک محور پر نہیں آ جاتی، امن کے قیام کے لیے سب کو ان کی حدود کے اندر رکھو۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ساری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک محور پر لایا جائے، مگر جب تک ایسا نہیں ہو جاتا اس وقت تک جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ہدایت دیتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یعنی اگر دو حکومتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر وہ صلح اور پیار سے آپس کے جھگڑے کو نہ نپٹائیں اور ایک حکومت دوسرے پر چڑھائی کر دے تو پھر ساری حکومتیں مل کر چڑھائی کرنے والے کا مقابلہ کریں۔ جب وہ اپنی ہار مان لے اور کہے بہت اچھا میں لڑائی بند کرتی ہوں، تو پھر دوبارہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور تفصیلات طے کرو، مگر یاد رکھو جب شرائط صلح طے کرنے لگو تو اس غصے کی وجہ سے کہ اس نے کیوں جنگ کی، عدل و انصاف کو ترک نہ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ پھر اپنا حصہ بھی مانگنے لگو، بلکہ جو جھگڑا تھا اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پیش گوئی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کوئی مسلمان گروہ ایسے نہ تھے جن میں لڑائی کا خطرہ ہوتا، پس در حقیقت یہ آئندہ کے متعلق ایک پیش گوئی تھی۔ بغا اور قاتلو کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر دو حکومتیں آپس میں جھگڑ پڑیں تو تمہیں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ان حکومتوں کو مجبور کرو کہ وہ قوموں کی پنچایت سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرائیں، اگر وہ منظور کر لیں تو بہتر، اور اگر منظور نہ کریں اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر دے تو باقی سب کا فرض ہے کہ اس کے مقابلے میں یکجا ہو جائیں اور اس پر حملہ کر کے اسے مغلوب کریں، اور آخر میں جب مغلوب ہو کر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو انصاف اور دیانت کے ساتھ شرائط طے کرو، انتقام کے جوش میں اس قوم کے حصے بکرے کرنے اور ذاتی فوائد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت میں جو اصول بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک، اگر حکومتوں میں اختلاف ہو تو دوسری حکومتیں زور دے کر انہیں تبادلہ خیالات کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں۔ نمبر دو، اگر ان میں سے کوئی فریق نہ مانے اور جنگ کرے تو سب مل کر لڑنے والے سے جنگ کریں۔ نمبر تین، جب حملہ آور مغلوب ہو جائے اور باہمی سمجھوتے کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر سب ساتھ مل کر صلح کا فیصلہ کرائیں۔ آیت میں پہلی سلو سلو سے کام کرنے اور آپس میں مصالحت سے رہنے کے معنوں میں ہے، اور دوسری سلو شرائط سلو سے طے کرانے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ دوبارہ شرائط کے کوئی معنی نہیں، عدل کا اضافہ بھی اس پر دال ہے۔ نمبر چار، لیکن جنگ کی وجہ سے غصے سے کام نہ لیں، جس کا حق ہو اسے دیں۔ بعض دفعہ حق والا بھی غصے سے لڑ پڑتا ہے، مگر حق بہرحال اسی کا ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، وَأَقْسِطُوا کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مغلوب یا غالب فریق سے دوسری دخل دینے والی اقوام کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ لیگ آف نیشنز اسلام نے اس وقت پیش کی جب اس قسم کا کسی کو خیال تک نہ تھا، اور اللہ تعالی نے اس نقطے کو مجھ پر کھولا، جو ایک ایسا عظیم الشان کام ہے جو صرف نبیوں یا خلفاء کا ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ اس قسم کا اہم انکشاف سوائے انبیاء اور خلفاء کے کسی نے آج تک خطب سماویہ میں سے کیا ہو، جس کا تعلق سب دنیا سے ہو اور صدیوں کے لیے ہو۔ یورپ کی لیگ اسی کی مخالفت سے فیل ہوئی، اور میں اپنے لیکچر احمدیت میں پہلے سے اس کا اشارہ کر دیا تھا کہ اگر لیگ آف نیشنز بناؤ تو ان قرآنی اصول پر بناؤ، مگر چونکہ لیگ کے قیام میں ان شرائط کو مد نظر نہ رکھا گیا، اس لیے وہ ناکام ہو گئی۔ 1924 میں جب میں ولایت گیا تو اس وقت نئی نئی لیگ آف نیشنز بنی تھی، اور روس وغیرہ درخواستیں دے رہے تھے کہ ہمیں بھی اس لیگ کا ممبر بنایا جائے۔ میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ یہ لیگ ناکام رہے گی، اور جن امور کا میں نے اس وقت ذکر کیا ہے ان تمام امور کو تفصیلاً اپنے لیکچر میں بیان کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک ان پانچوں اصولوں کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، لیگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہی لیگ کامیاب ہو سکتی ہے جو قرآن شریف کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق قائم ہو، نہ وہ لیگ جو اپنی ہستی کے قیام کے لیے لوگوں کی مدد کی محتاج ہے اور آپ آگے آگے بھاگی پھرتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا تھا، ان پانچوں نقائص کو دور کر دیا جائے تو قرآن کریم کی بتائی ہوئی لیگ آف نیشنز بنتی ہے، اور اصل میں ایسی ہی لیگ کوئی فائدہ بھی دے سکتی ہے، نہ وہ لیگ جو اپنی ہستی کے قیام کے لیے لوگوں کی مہربانی کی نگاہوں کی جستجو میں بیٹھی رہے۔ اسی طرح میں نے لکھا تھا، جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہی جنس سے ہیں، اور یہ کہ ترقی تنزل سب قوموں سے لگا ہوا ہے، کوئی قوم شروع سے ایک ہی حالت پر نہیں چلی آئی اور نہ آئندہ چلے گی، کبھی فساد دور نہ ہوگا۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کو زیر و زبر کرنے والے آتش فشاں مادے دنیا سے ختم نہیں ہو گئے۔ نیچر جس طرح پہلے کام کرتی چلی آئی ہے، اب بھی کر رہی ہے۔ پس جو قوم دوسری قوم سے حقارت کا معاملہ کرتی ہے، وہ ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چلاتی ہے۔ اس وقت لوگ لیگ آف نیشنز کے قیام پر اتنے خوش تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، مگر میں نے زور دیا کہ جب تک تم یہ شرط نہ رکھو گے کہ جو حکومت غلطی کرے گی اس سے سب حکومتیں مل کر لڑیں گی، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ مگر اس وقت یہی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو صلح کی بجائے لڑائی کی بنیاد رکھنا ہے، اور نہ صرف اس کی بلکہ ان سب اصول کی جو اسلام نے پیش کیے ہیں، تمام موجودہ تحریکات جو نئے نظام کی مدعی ہیں مخالف رہی ہیں، مگر اب 22 سال دھکے کھا کر اسی طرف رجوع ہوا ہے جس کی خبر اسلام نے پہلے سے دے دی تھی، اور مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ نئی لیگ کے قیام کے وقت یہ شرط رکھی جائے گی کہ اگر کوئی حکومت تصفیے کی طرف مائل نہ ہو تو اس سے جنگ کی جائے، مگر اب بھی تم دیکھو گے کہ اگر وہ اسلامی نظام کی پوری پابندی نہ کریں گے تو ناکام ہی رہیں گے۔ یہ اصول تو اہم قومی امن کے لیے ہیں، اور بغیر بین الاقوامی صلح کے اندرونی صلح چندہ نفع بھی نہیں دیتی، مگر چونکہ بین الاقوامی صلح کے ساتھ ہی اندرونی یعنی انفرادی اصلاح بھی ضروری ہے، اس لیے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے اندرونی اصلاح کے لیے کیا ذرائع تجویز کیے ہیں۔ اس غرض کے لیے اسلام نے چار نظریے قائم کیے ہیں، اور ان چاروں کی غرض یہ ہے کہ غربا کی تکلیف دور ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو تمدن میں خرابی واقع ہونے کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگوں کے قبضے میں ہی رہتی ہیں، اور غربا کو جائیدادیں پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسلام نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے ورثے کے تقسیم کیے جانے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اسلامی احکام کے مطابق ہر مرنے والے کی جائیداد اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور ماں کو، باپ کو، بیٹوں کو، شوہر کو، بیوی کو، غرض ہر ایک حقدار کو اس کا مقررہ حق مل جاتا ہے، اور کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس تقسیم کو اپنی مرضی سے بدل دے، بلکہ قرآن کریم یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر تم اس رنگ میں جائیداد کو تقسیم نہیں کرو گے تو گنہگار ٹھہرو گے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں سے کسی میں تو صرف پہلے بیٹے کو وارث قرار دیا گیا ہے اور کسی میں کسی اور کو۔ منعوں میں لکھا ہے کہ صرف بیٹوں کو ورثہ دیا جائے، بیٹیوں کو نہ دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص کے ہاتھ میں تمام دولت جمع ہو جاتی تھی اور غربا ترقی سے محروم رہتے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی دولت کو لوگوں میں پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک قوم کو ترقی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ دیکھ لو، اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو اور اس کے 10 بیٹے ہوں تو ہر ایک کو 10,000 روپیہ مل جائے گا۔ آگے اگر ان کے 3-3, 4-4 بیٹے ہوں تو یہ 10,000 کی رقم 2,500-3,000 روپیے تک آ جائے گی، اور اس طرح سب کو دولت کے حصول کے لیے نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ محض اپنے باپ دادا کی جائیداد کے سہارے بیٹھے رہیں اور نہ صرف خود نکمے ہو جائیں بلکہ اپنی دولت کو بند کر لیں۔ انگریزوں نے تو پنجاب کی 9 آبادیوں میں زمین کی تقسیم کے وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ صرف بڑا بیٹا ان کا وارث ہو سکتا ہے، مگر اب انہوں نے یہ شرط اڑا دی ہے۔ دوسرے، اسلام نے روپیہ جمع کرنے سے روکا ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ روپیے کو بند رکھا جائے، بلکہ وہ مجبور کرتا ہے کہ لوگ یا تو روپیے کو خرچ کریں یا اسے کسی کام پر لگائیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں روپیہ چکر کھانے لگے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے متعلق اسلام یہ وعید سناتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو سونا اور چاندی وہ دنیا میں جمع کرے گا، اسی کو آگ میں گرم کر کے قیامت کے دن اسے داغ دیا جائے گا۔ اس حکم میں حکمت یہی ہے کہ اگر لوگ سونا چاندی جمع کریں گے تو غریبوں کو کام نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ اس روپیے کو کام پر لگا دیں گے تو وہ لوگ جن سے لین دین ہوگا فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ بطور ملازمت یا مزدوری کے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مثلا وہ کوئی عمارت بنانی شروع کر دے تو گو وہ عمارت اپنے لیے بنائے گا، مگر روپیہ خرچ ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کی روزی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ یوں تو فضول عمارتوں پر روپیہ برباد کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، مگر بہرحال اگر وہ لغو طور پر عمارتیں نہ بنائے بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے بنائے تو بھی لوہاروں اور مستریوں اور مزدوروں اور کئی اور لوگوں کو کام میسر آ جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ سونے چاندی کے زیور بنا کر گھر میں جمع کرنا شروع کر دے تو اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس اسلام روپیوں کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کثرت سے زیورات تیار کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یوں تھوڑا سا زیور انہیں بنوا کر دینا جائز ہے۔ تیسرے، اسلام سود کی ممانعت کرتا ہے۔ سود بھی ایک ایسی چیز ہے جو روپیے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ تاجر جو پہلے سے اپنی ساکھ بٹھا چکے ہوتے ہیں اور جن کے پاس ایک وقت میں کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، جس قدر روپیے کی ان کو ضرورت ہو آسانی سے بینکوں سے لے لیتے ہیں، یا ایک شخص معمولی سرمایہ والا ہوتا ہے مگر اس کا دماغ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کسی بینک کے سیکرٹری یا پریزیڈنٹ سے دوستی پیدا کر کے اس سے 1-2 لاکھ روپیہ لے لیتا ہے اور تھوڑے عرصے میں ہی 2 لاکھ سے 10 لاکھ بنا لیتا ہے، اور پھر چند سالوں کے اندر اندر وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے ملک کے زمیندار خوب جانتے ہیں کہ ان کا کس قدر روپیہ بنیوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر سود کے بغیر ان کے گزارے کی کوئی صورت ہو جاتی تو ہر زمیندار خاندان کی مالی حالت آج سے بدرجہ بہتر ہوتی، مگر سود کی بدولت اگر ایک زمیندار 2,000 روپیہ کسی بنیے سے قرض لیتا ہے تو چند سالوں میں وہ بعض دفعہ 10-10,000 روپیے سود کا دے دیتا ہے، مگر ابھی 2,000 روپیہ جو اس نے قرض لیا تھا وہ بدستور موجود ہوتا ہے۔ پس سود ایک بہت بڑی لعنت ہے جو بدینوں انسان کے سروں پر مسلط ہے۔ یہ ایک جونک ہے جو غریبوں کا خون چوستی ہے۔ اگر دنیا امن کا سانس لینا چاہتی ہے تو اس کا طریق یہی ہے کہ دنیا سے سود کو مٹا دیا جائے اور اس طرح دولت کو محدود ہاتھوں میں جمع ہونے نہ دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک اسلام ایک طرف تو روپیہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے تقسیم کر دیتا ہے، اور دوسری طرف روپیہ جمع کرنے سے منع کر رہا ہے، مگر اس سے غربت کا علاج تو نہیں ہو جاتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے ایک چوتھا حکم غرباء کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کا دیا ہے، یعنی جس قدر جائیداد کسی انسان کے پاس سونے اور چاندی کے سکوں یا اموال تجارت کی قسم سے ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو تو ضروری ہے کہ حکومت اس سے 2.5% سالانہ ٹیکس وصول کر کے خزانہ شاہی میں داخل کرے اور اسے ملک کے غرباء پر خرچ کیا جائے۔ یہ ٹیکس جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے صرف آمد پر نہیں بلکہ سرمایہ اور نفع سب کو ملا کر اس پر لگایا جاتا ہے، اور اس طرح 2.5% بعض دفعہ نفع کا 50% بن جاتا ہے اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ۔ اس حکم کے مطابق جس شخص کے گھر میں 100 روپیہ جمع ہوگا اسے سال گزرنے کے بعد 2.5 روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، جس پر لازماً اسے فکر پیدا ہوگا کہ اگر یہ روپیہ اسی طرح جمع رہا تو تھوڑے ہی عرصے میں تمام روپیہ ٹیکس کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گا، چنانچہ وہ فوراً روپیے کو تجارت پر لگا دے گا تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے، اور جب وہ روپیے کو تجارت پر لگائے گا تو روپیہ چکر کھانے لگے گا، اور اس طرح علاوہ اس کے کہ اس کے روپیے میں سے 2.5% غرباء کو ملے گا، روپیے کے بند رکھنے سے جو نقصان ہو سکتا تھا وہ بھی ملک اور قوم کو نہیں پہنچے گا۔ آج کل خصوصیت سے لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ غرباء کو کئی قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سونا آج کل گرا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہی طریق سوچتے ہیں کہ زیور فروخت کر دیا جائے، چنانچہ کوئی انگوٹھی فروخت کر دیتا ہے، کوئی کان کی بالیاں فروخت کر دیتا ہے، کوئی گلو بند فروخت کر دیتا ہے، کوئی پازیب فروخت کر دیتا ہے، مگر جانتے ہو یہ سب سونا اور چاندی کہاں جمع ہو رہا ہے؟ یہ سب بنیوں کے گھر میں جا رہا ہے، اور بعض لوگ تو اس ڈر کے مارے سونا چاندی جمع کر رہے ہیں کہ اگر جاپان آ گیا تو نوٹ ناکارا ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جاپان آیا تو سب سے پہلے وہ سونے اور چاندی کو ہی لوٹے گا، مگر وہ سمجھتے ہیں سونا تو ان کے گھروں میں ہی رہے گا اور جن کے پاس نوٹ ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے سونا روز بروز مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 40 روپیے سے اس نے بڑھنا شروع کیا تھا اور 70 روپیے تک پہنچ گیا ہے، اور میں نے بنیوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سونے کی قیمت 100 روپیے تک لے جانی ہے، مگر اسلام کہتا ہے تم اول تو روپیہ جمع نہ کرو، اور اگر جمع کرو تو اس پر 2.5% ہمارا ٹیکس دو۔ اس طرح اسلام جمع شدہ روپیے پر پھر قوم کے غربا کی طرف واپس لاتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ مجبور کرتا ہے کہ لوگ اپنے روپیے کو پھیلائیں اور پھیلاتے چلے جائیں۔ اگر اسلام کے احکام پر عمل ہونے لگے تو بخیل سے بخیل شخص کے روپیے سے بھی دنیا فائدہ اٹھانے لگ جائے اور غریبوں کو مزدوری وغیرہ مل جائے اور 2.5% روپیہ الگ آ جائے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے باوجود مال کو سب کا حق قرار دینے کے شخصی ملکیت کے حق کو رد نہیں کیا بلکہ اسے قائم رکھا ہے، البتہ شخصی مالک بطور ایجنٹ کے رہے گا، اور علاوہ اس کے اس طاقت کو جو اسے ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اسلام نے مناسب تدبیروں سے کمزور کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے احکام سے ظاہر ہے۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس نظام پر بالشویک نظام کو ترجیح نہ دی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نظام کی اصل غرض امن اور انصاف اور روح ترقی کا قائم رکھنا ہوتی ہے، مگر بالشویک نظام حالات میں ایسا فوری تغیر پیدا کرتا ہے جو ملک کے ایک طاقتور حصے کو ناقابل برداشت نقصان پہنچا دیتا ہے اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ ہر ایک مالدار کا مکان لے لو، اس کی جائیداد اس سے چھین لو، اس کے مال کو ضبط کر لو، یہ انسان کو ایسا صدمہ پہنچاتا ہے جو اس کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا ہے۔ چنانچہ روس کی سب سے زیادہ مخالفت خود روسی کر رہے ہیں، اور ہر ملک میں ایسے روسی موجود ہیں جو اس نظام کے شدید ترین مخالف ہیں۔ میں نے خود سفر یورپ کے دوران میں ایسے روسیوں کو دیکھا جو روسی حکومت کے جان کے دشمن ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آرام سے اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھے تھے، کہ یکدم حکومت کے نمائندے آئے اور انہوں نے ان کے بستروں اور پلنگوں اور سامانوں پر قبضہ کر لیا، انہیں مکانات سے نکال دیا، ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا اور انہیں ان کی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ یہ مان لیا کہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں دوسروں کے حقوق بھی شامل تھے، مگر نسلن بادہ نسلن وہ یہ خیال رکھنے کے عادی ہو چکے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اس لیے تباً جب جبری طور پر ان کی جائیدادوں اور اموال و اسباب پر قبضہ کیا گیا تو وہ انہیں شدید ناگوار ہوا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ملکیتیں پرانی ہو چکی ہیں ان کو ہم نہیں توڑیں گے، یعنی اس قسم کا سلوک ان سے نہیں کریں گے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوسرے بالشوک نظام اس امر کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ جس طرح مال سرمایہ ہے دماغ بھی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو وہ کس طرح تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ نظام دماغی قابلیت کو بالکل برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دماغی قابلیت کی اتنی قیمت نہیں سمجھتا جتنی ہاتھ سے کام کرنے کی قیمت قرار دیتا ہے، اور یہ ایک طبی اصول ہے کہ ملک میں جس چیز کی قیمت نہ رہے گی وہ گرنی شروع ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے نزدیک روپیے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کا روپیہ ضائع ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے نزدیک جائیداد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کی جائیداد ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے نزدیک دماغ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کا دماغ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس بالشوک نظام میں یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ وہ مال کو تو سرمایہ قرار دیتا ہے مگر دماغ کو سرمایہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ وہ مال تقسیم کر سکتا ہے مگر اسے تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کے اصول کے مطابق دماغ بے قیمت رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دن اس کی نشو و نما میں بھی فرق آ جائے گا، مگر اسلام ہر قدم تدریجن اٹھاتا ہے، وہ یکدم تغیر نہیں کرتا، بلکہ محبت اور پیار سے ہر قسم کا سرمایہ لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس طرح دماغ اور مال دونوں کو تقسیم کرا دیتا ہے۔ نیچر کی گواہی بھی بالشوک اصول کے خلاف ہے، کیونکہ نیچر دماغی طاقتیں بعض کو زیادہ دیتی ہے اور بعض کو کم، مگر اس کے بعد انصاف کو اس طرح قائم رکھا جاتا ہے کہ جن کو دماغ ملا ہے انہیں مذہب حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو بھی بنی نو انسان کی خدمت میں خرچ کریں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یعنی مومن اور سچے متقی وہی ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو ملا ہے، خواہ دماغ ہو خواہ جسمانی طاقت ہو، خواہ مال ہو خواہ عقل ہو، اسے دوسری مخلوقات کی خدمت میں خرچ کریں۔ اسی طرح مال کی نسبت اسلام کرتا ہے، وہ اسے تقسیم کرا دیتا ہے، مگر بالشوک نظام کی طرح جبر اور ظلم سے نہیں، بلکہ انہی کے ہاتھوں سے جن کے پاس مال ہوتا ہے، جس طرح دماغ سے انہی کے ہاتھوں فائدہ پہنچاتا ہے جن کے پاس دماغی قابلیتیں ہوتی ہیں، اس طرح فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور دشمنی کا بیج بھی قلوب میں بویا نہیں جاتا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ بالشویزم اب بھی پورا انصاف نہیں کر سکی، اب بھی اس کے چھوٹوں اور بڑوں میں فرق ہوتا ہے، اب بھی ان کے امیروں اور غریبوں میں فرق ہوتا ہے، اور اب بھی ان کے کھانوں میں فرق ہوتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سٹالن کی خوراک اور وہاں کے گاؤں والوں کی خوراک بالکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ اسی طرح شاہی دعوتوں میں بے انتہا خرچ کیا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں مسٹر وینڈل ولکی وہاں گئے تھے تو ایک شاہی دعوت کی تفصیلات شائع ہوئی تھیں، جس میں یہ ذکر تھا کہ ایک ڈنر میں 60 کھانے تیار کیے گئے تھے اور وہ سٹالن اور دوسرے لوگوں نے جو اس دعوت میں شریک تھے کھائے۔ اگر وہاں واقعہ میں مساوات پائی جاتی ہے اور بڑوں اور چھوٹوں میں کوئی فرق نہیں، تو بالشوک اصول کے مطابق ماسکو کا ہر شہری کہہ سکتا ہے کہ مجھے 60 کھانے ملنے چاہیے، اور صرف ماسکو کا شہری نہیں، ملک کے 17 کروڑ باشندے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ ملنا چاہیے۔ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کہو کہ یہ ناممکن ہے تو یہی جواب دوسری تقسیم کا سمجھنا چاہیے۔ اگر امتیازات نے رہنا ہی ہے تو امتیازات کو دور کرنے کے لیے فسادات کیوں کیے جائیں؟ کیوں نہ کسی اچھی طرز پر اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کی جائے؟ پھر بالشویزم کے موجودہ نظام کا ایک اور نتیجہ یہ پیدا ہوگا کہ چونکہ وہ دماغی قابلیتوں کو بغیر ہاتھ کے کام کے بیکار قرار دیتا ہے، اس لیے گو اس کا اثر اس وقت محسوس نہ ہوگا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد روسی مجد جب یہ دیکھیں گے کہ ان کی دماغی قابلیتوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی، وہ سیر کے بہانے سے جرمنی یا امریکہ یا انگلستان یا اور ممالک میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی ایجادات کو رجسٹرڈ کرا دیں گے، روس میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اس نظام کے ماتحت وہ روس میں ان ایجادات سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ پس نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قدر اعلیٰ دماغ والے انسان ہوں گے، ان کی دماغی قابلیتوں سے دوسرے ممالک تو فائدہ اٹھائیں گے مگر روس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ سب آہستہ آہستہ دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے۔ اس وقت بلشویک نظام کی مقبولیت ایسی ہی ہے جیسے انجیل کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو۔ جب تک یہ تعلیم محض باتوں تک رہے اس وقت تک کانوں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت کوئی شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ قاہرہ کے ایک بازار میں ایک دفعہ ایک مسیحی پادری نے روزانہ لیکچر دینے شروع کر دیے کہ مسیح کی تعلیم محبت سے لبریز ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک گال پر تھپڑ کھاؤ تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، مگر باقی مذاہب میں یہ ظلم ہے اور وہ ظلم ہے۔ غرض اس طرح وہ تقریر کرتا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک مسلمان روزانہ اس کے لیکچر کو سنتا اور دل ہی دل میں اس بات پر کڑتا کہ کوئی مولوی اس پادری کو جواب نہیں دیتا۔ آخر کچھ عرصے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر برا اثر ہو رہا ہے، تو ایک دن جب وہ پادری واس کر رہا تھا وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ پادری صاحب، میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ اس نے بات سننے کے لیے اس کی طرف سر جھکا دیا کہ کہو کیا کہتے ہو۔ اس نے بجائے کوئی بات کہنے کے ہاتھ اٹھایا اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پہلے تو پادری رکا، مگر پھر اس نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک اور تھپڑ لگا دے۔ اس پر اس نے بھی اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ آپ اپنا دوسرا گال بھی میری طرف پھیر دیں گے، مگر آپ تو مقابلے پر اتر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، آج میں انجیل پر نہیں بلکہ تمہارے نبی کی تعلیم پر ہی عمل کروں گا۔ تو بعض تعلیمیں کہنے کو بڑی اچھی ہوتی ہیں مگر عملی رنگ میں وہ نہایت ہی ناقص ہوتی ہیں۔ اسی طرح بالشویزم کے موجودہ نظام پر نہیں جانا چاہیے، وہ اس وقت زار کے ظلموں کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ جس دن یہ خیال ان کے دل سے بھولا، پھر یہ تبھی احساس کہ ہماری خدمات کا ہم کو صلہ ملنا چاہیے ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ نئی پود بغاوت کرے گی اور اس تعلیم کی ایسی شناخت ظاہر ہوگی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن اسلامی طریق میں بغاوت کا کوئی امکان نہیں، سستی ہو تو ہو، کیونکہ یہ ایک طبیعی بات ہے۔ اب میں اس اہم سوال کی طرف آتا ہوں جو در حقیقت میرے مضمون کی بنیاد ہے، مگر اس سے پہلے ایک سوال ابھی باقی ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم اوپر کی تمام نئی تحریکات سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام تحریکات باوجود اختلاف کے اس امر میں متفق ہیں کہ حکومت کو ملک کے مال پر ایک بہت بڑا اقتدار حاصل ہونا چاہیے۔ پرانے ٹیکس اس سکیم کو پورا نہیں کر سکے جو ان مختلف نظام والوں کے ذہن میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب نئے ٹیکس لگائے جائیں، نئے نئے طریق ایجاد کیے جائیں جن سے عمراء کی دولت ان کے ہاتھ سے نکالی جا سکے اور غربا میں تقسیم کی جا سکے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اگر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے، موجودہ ٹیکسوں سے یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تم نے زکوٰۃ کی تعلیم نکالی ہے، مگر کیا تمہارے نزدیک زکوٰۃ اس غرض کو پورا کر سکتی ہے کہ ہر غریب کو کپڑا ملے، ہر غریب کو کھانا ملے، ہر غریب کو مکان ملے اور ہر غریب کو دوا ملے؟ میرا دیانت دارانہ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ یعنی میرا دیانت دارانہ جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے یقیناً حکومت کے ہاتھ میں اس سے زیادہ روپیہ ہونا چاہیے جتنا روپیہ پہلے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے گورنمنٹ پر صرف یہ ذمہ داریاں تھیں کہ وہ ٹیکس وصول کر کے سڑکیں بنائے، ہسپتال بنائے، مدرسے بنائے، فوجیں رکھے اور اسی طرح رعایا کی بہبودی کے لیے اور تدابیر عمل میں لائے۔ مگر اب یہ ایک نئی ذمہ داری بھی گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے کہ دنیا نے اپنے طور پر غریبوں کو کھانا کھلا کر دیکھ لیا کہ وہ اسے نہیں کھلا سکی، دنیا نے اپنے طور پر غریبوں کو کپڑے پہنا کر دیکھ لیا کہ وہ ان کی اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکی، دنیا نے اپنے طور پر ان کے لیے دوا مہیا کرنے کی کوشش کر لی مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان تمام ضروریات کو بھی گورنمنٹ پورا کرے۔ وہ ہر شخص کو پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے غذا، رہنے کے لیے مکان اور علاج کے لیے دوا مہیا کرے، اور اسلام بھی اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ تمام کام حکومت کے ذمہ ہیں۔ بس جب یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ یہ کام حکومت کو کرنے چاہیے، اور جب اسلام بھی اسے تسلیم کرتا ہے، تو یہ درست ہے کہ یا تو اسلام ہمیں یہ بتائے کہ زکوٰۃ کا روپیہ یہ تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور یا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور علاج جو اسلام نے اس مصیبت کا کیا ہو پیش کیا جائے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو اس موقع پر پیدا ہوتا ہے، اور جس کی طرح توجہ کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ نہ ہوتا کہ اسلام ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مگر جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے یہ تعلیم دی کہ غریب اور امیر میں حقیقی مساوات قائم کرنی چاہیے، اور ان دونوں کو اس حد تک ایک دوسرے کے قریب کر دینا چاہیے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے اور یہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ جس طرح امراء اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح غربا بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ وہ علاج کے بغیر نہ رہیں، وہ بھوکے نہ رہیں، وہ ننگے نہ رہیں، وہ جاہل نہ رہیں، وہ بغیر مکان کے نہ رہیں، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مشکل کا حل اسلامی تعلیم سے ہی کیا جائے۔ زکوٰۃ کا اسلام نے حکم دیا تھا، مگر میں تسلیم کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ اس مشکل کا پورا علاج نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس کمی کا کیا علاج تجویز کرتا ہے؟ سوشلزم اس کا ذریعہ یہ بتاتی ہے کہ مزدوروں کا حصہ منافع میں مقرر کیا جائے، یہ نہ ہو کہ انہیں ماہوار تنخواہ دی جائے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، بلکہ منافع پر ان کا انحصار ہونا چاہیے۔ یعنی جب منافع حاصل ہو تو فیصلہ کیا جائے کہ اس دفعہ ہمیں اتنی آمد ہوئی ہے، اس میں سے مالک کو اتنا حصہ دیا جائے اور مزدوروں کو اتنا حصہ دیا جائے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ طریق بے اصولن ہے، اس لیے کہ کسی تجارت میں نفع کم ہوگا اور کسی میں زیادہ۔ ہمیں دنیا میں روزانہ یہ نظر آتا ہے کہ دو غلے کے تاجر ہوتے ہیں، ایک تو سارا دن بیٹھا مکیاں مارتا رہتا ہے، اور دوسرا ہر روز اپنی تجوری بھر کر گھر میں لے آتا ہے۔ ایک شخص کپڑا بیچتا ہے تو روزانہ اس کے 200 تھان نکل جاتے ہیں، اور دوسرا وہی کام کرتا ہے تو سارے دن میں اس کا ایک تھان بھی نہیں نکلتا۔ بس اس فرق کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی تاجر کے ملازموں کو ایک جیسی محنت پر زیادہ آمد ہوگی اور کسی کے ملازموں کو کم ہوگی، یعنی ہوشیار مالک کے ملازموں کو زیادہ آمد ہو رہی ہوگی اور دوسرے کے ملازموں کو کم۔ بس یہ تقسیم عقل کے بالکل خلاف ہوگی۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ پہلے تو لیاقت پر آمد کا انحصار ہوتا تھا، پھر صرف جوئے بازی اور اتفاق پر ہوگا، اور پھر لوگ اس بات پر لڑ پڑیں گے کہ ہم فلاں مالک کے کارخانے میں کام کریں گے، فلاں کے کارخانے میں کام نہیں کریں گے۔ مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی مزدور کہاں کام کرے؟ اگر کہیں سوشلزم یہ انتظام کرے گی کہ سب کارخانوں کے ملازموں کے لیے ایک اعلیٰ شرح تنخواہ مقرر کر دے گی، تو پھر بھی زیادہ ہوشیار تاجر سوشلزم کے مجوزہ منافع سے زیادہ ہی لے لے گا، اور دوسرا تاجر نقصان میں رہے گا، اور اس طرح سوشلزم پھر بھی اپنی اسکیم میں ناکام رہے گی، اور جن کی تجارت اچھی نہ چلتی ہوگی ان کے ملازم نفع کی جگہ اصل سرمایہ تک کھا جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ گزارے کے دو ہی معقول طریق ہیں، نمبر ایک لیاقت، نمبر دو عقل ضرورت گزارے کی۔ مگر یہ دونوں صورتیں اوپر کے بتائے ہوئے سوشلسٹ طریق میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری صورت سوشلزم یہ پیش کرتی ہے کہ تمام اہم صنعتیں حکومت کے قبضے میں ہوں، مثلا ریل، کانے اور بجلی وغیرہ۔ اسی طرح اہم تجارتوں کی مناپلی اور ان پر قبضہ و تصرف حکومت کے اختیار میں ہو۔ مگر اس پر بھی کئی اعتراض پڑتے ہیں، مثلا ایک، یہ تدبیر عالمگیر نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر ملک میں الگ الگ ہوگی۔ حالانکہ سوال یہ تھا کہ ساری دنیا کے بھوکوں، ساری دنیا کے ننگوں، ساری دنیا کے بیماروں، ساری دنیا کے جاہلوں اور ساری دنیا کے بے سر و سامان لوگوں کا انتظام کیا جائے، مگر اس طرح ساری دنیا کے حاجت مندوں کا علاج تو پھر بھی نہ ہوگا۔ ہر حکومت صرف اپنے ملک کے غربا کا ہی خیال رکھے گی، بس یہ تدبیر عالمگیر نہیں ہے۔ دوسرے، مثلا اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس میں بھی انفرادی جوہر کے اظہار کے مواقع میں کمی آ جاتی ہے، اور اس طرح جسم کا خیال تو کیا جاتا ہے، مگر دماغ جو زیادہ قیمتی ہے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ نیشنلسٹ سوشلزم کی اس بارے میں مفصل سکیم مجھے معلوم نہیں، لیکن ہٹلر اور گوئرنگ کی اس سکیم کا مجھے علم ہے کہ سرمایہ دار جو زیادہ حصہ قومی خدمت میں لیں انہیں حکومت کی امداد کے زیادہ مواقع بہم پہنچائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کو زیادہ چندے دیں گے اور قومی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا اور انہیں ٹھیکے وغیرہ دیے جائیں گے، لیکن یہ اسکیم بھی مکمل نہیں کیونکہ اس طرح بھی پورا سرمایہ جو کافی ہو جمع نہیں ہو سکتا، اور نیز اس میں یہ پہلو مذکور نہیں کہ ملک کی ضرورت کی ذمہ داری حکومت پر کس حد تک ہوگی۔ بالشویزم کی تدبیر یہ ہے کہ سب اہم تجارتیں اور صنعتیں حکومت کے ہاتھ میں ہوں اور زراعت پیشے کی سب زائد آمد حکومت جبرن لے لے، سب دولت مندوں کی دولت جبرن چھین لے۔ اس پر جو اعتراض پڑتے ہیں پہلے بتا آیا ہوں، خلاصتاً یہ کہ اس سے انفرادیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی حکومت میں جب زوف آئے گا اس میں معمولی تبدیلی پیدا نہ ہوگی بلکہ پھر زار جیسی حکومت قائم ہو جائے گی۔ فرانس کا تجربہ گواہ ہے، بوربون خاندان نے فرانس میں فوزویت عوام کی حکومت جو جمہوریت سے مختلف ہے پیدا کی، اور فوزویت نے بوناپارٹ جیسا جبار پیدا کیا۔ اسی طرح زار نے بولشویزم پیدا کی اور اسے کامیاب بنایا، اور بالشویزم تھوڑے ہی عرصے میں کمزور ہو کر پھر ایک نیا جبار پیدا کر دے گی۔ اسی طرح بالشویزم میں یہ نقص ہے کہ ملک کے ایک حصے کو خامخواہ دشمن بنا لیا گیا ہے اور اس سے دشمنوں کا سا سلوک شروع کر دیا گیا ہے، یعنی سب پرانے خاندانوں اور علمی خدمت کرنے والے لوگوں کو دشمن بنا لیا گیا ہے۔ اسلام کی سکیم ان سب سے مختلف ہے۔ اسلام نے اول تو ان تینوں تحریکوں کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ آرام کے وہ معنی نہیں جو تم کہتے ہو، یعنی تم تو آرام کی زندگی کے یہ معنی لیتے ہو کہ سب کے لیے یکساں تعیش کے سامان پیدا کیے جائیں، سب کے لیے سینما میں جانے کے راستے کھلے ہوں، سب کے لیے کھیلیں اور تماشے دیکھنے ممکن ہوں۔ مگر اسلام نے آرام کی زندگی کا مفہوم یہ لیا ہے کہ امیروں کو بھی ان تعیش کے سامانوں میں نہ پڑنے دیا جائے، اور اس طرح بنی نو انسان کو مساوات کی طرف لایا جائے۔ اصل غرض تو آرام ہے، مگر اسلام آرام کے ساتھ ہی اخلاق اور معیار شرافت کو بھی بلند کرنا چاہتا ہے۔ پھر آرام کے متعلق اسلام اور ان تحریکات کے نظریوں میں یہ بھی فرق ہے کہ انہوں نے تعیش کے سامان بڑھا کر آرام حاصل کرنا چاہا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ ہم تمہیں صرف ضروریات زندگی دیں گے، تعیش کی چیزیں نہیں دیں گے۔ گویا وہ تعیش کے سامانوں کی بجائے سب کے لیے یکساں سادہ زندگی پیش کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے ناچ گانے اور شراب وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ انگلستان میں جب غربا شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم غریبوں کو شراب کے صرف دو گلاس پینے کو ملتے ہیں اور امیر آدمی دس دس گلاس شراب پی جاتا ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ تمہارا مطالبہ بالکل بجا اور درست ہے، ہم تمہیں بھی دس دس گلاس شراب مہیا کر کے دیں گے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ ہم تمہاری اس شکایت کا اس رنگ میں ازالہ کریں گے کہ تمہارے دو گلاس بھی چھین لیں گے اور امیروں کے دس گلاس بھی چھین لیں گے۔ گویا یہ چیزیں جسم اور روح کے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح وہاں اگر غربا شور مچائیں تو کہتے ہیں کہ یہ امیر تو روز ناچتے ہیں مگر ہم غریبوں کے ناچنے کا کوئی سامان نہیں، اور حکومت کہتی ہے بہت اچھا، آئندہ گورنمنٹ خود تمہارے لیے ڈانس روم بنائے گی۔ چنانچہ وہ امیروں سے کہتی ہے، امیروں لاؤ روپیہ کہ ہم تمہارے غریب بھائیوں کے لیے بھی ناچ گھر بنوا دیں۔ مگر اسلام کہتا ہے ہرگز نہیں، ڈانس روم بنانے سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری انسانیت میں نقص واقع ہو، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تمہارے لیے ڈانس روم بنائیں ہم تمہارے امیر بھائیوں کے ڈانس روم بھی گرا دیں گے تاکہ وہ بھی انسانیت کے حلقے میں داخل ہوں اور تہذیب و شائستگی کے خلاف کسی حرکت کے مرتکب نہ ہوں۔ تو جو چیزیں ضروریات زندگی میں سے نہیں بلکہ تعیش کے سامانوں میں سے ہیں، اسلام نے ان کو مٹا کر غربا اور امراء میں مساوات قائم کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یکساں تعیش کے سامان پیدا کرنے والی حکومتیں ہمسایوں کو لوٹنے سے باز نہیں رہ سکتی، لیکن یکساں سادگی پیدا کرنے والی حکومتیں دوسروں کو لوٹنے کی جگہ اپنے امراء کو سادہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں گی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سادہ زندگی کو محدود کرنا آسان ہے لیکن تعیش کو محدود کرنا بہت مشکل ہے۔ پس اسلامی تعلیم یقیناً عقلی طور پر کامیابی کے زیادہ قریب ہے، اور اس طرح اسلام تھوڑے سے روپیے سے کام لے کر غربا کی بے چینی دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ غرض آج کل کی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ آرام کے معنی یہ ہیں کہ تعیش کے سامان غریبوں کو دینا، اور اسلام کہتا ہے کہ آرام کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے سامان غریبوں کو دینا اور تعیش کے سامان امیروں غریبوں سب سے چھیننا۔ بس جتنے روپیے سے عیسائیت دنیا کو آرام پہنچا سکے گی، اس سے بہت کم روپیے سے اسلام دنیا کو آرام پہنچا سکے گا۔ چنانچہ اسلام میں مردوں کے لیے ریشم پہننا منع ہے، اسی طرح گھروں میں استعمال کے لیے چاندی سونے کے برتن رکھنا ناجائز ہے، بڑی بڑی عمارتیں بلا وجہ اور بلا ضرورت بنانا منع ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے زیادہ زیور بنانے اسلام نے منع کر دیے ہیں، شراب سے روک دیا ہے، جوئے کو حرام قرار دیا ہے تاکہ غریبوں کے دلوں میں ان چیزوں کے حصول کی کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو، اور اس طرح جو روپیہ بچے وہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ دوسری تجویز اسلام نے یہ کی ہے کہ بجائے انفرادی جدوجہد کو مٹانے کے، اسے قائم رکھ کر اور جبر کی جگہ تحریک کو تحریک سے کام لے کر، علاوہ جبری ٹیکسوں کے عمراء سے ان کے زائد مال لینے کی صورت پیدا کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ انفرادیت کو مٹا دینا بھی مضر ہے، کیونکہ اس سے عائلیت کے اعلیٰ جذبات اور علمی ترقی مٹ جاتی ہے، اور جبری حصول بھی مضر ہے۔ اگر کوئی ایسی اسکیم ہو کہ انفرادیت بھی قائم رہے اور زائد مال تحریک کو تحریک سے لے لیا جائے، تو وہی اسکیم دنیا میں امن کے قیام کا دور لانے کا، سب کے لیے آرام پیدا کرنے کا اور باہمی الفت و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوگی۔ چنانچہ اسلام ایسا ہی کرتا ہے۔ غیر اسلامی تحریکات میں تو یہ قانون ہے کہ ہر شخص کے پاس جس قدر زائد مال ہو وہ جبر و تشدد سے لے لو، مگر اسلام کہتا ہے کہ تم کسی پر جبر نہ کرو، جو جبری ٹیکس ہیں وہ تو جبر سے وصول کرو، مگر عمراء سے ان کے زائد مال لینے کے لیے جبر سے ہرگز کام نہ لو، بلکہ ترغیب و تحریک سے کام لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمراء کے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی اور غریبوں کے دلوں میں امیروں کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر ایک شخص سے جبرن حکومت مال لے لے تو نہ اس کے دل میں دوسروں کی محبت پیدا ہوگی اور نہ دوسروں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا مال لوگوں کی بھلائی کے لیے دے دے تو اس کے دل میں بھی دوسروں کی محبت پیدا ہوگی اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اس طرح انسانیت آپس میں زیادہ سے زیادہ مرتبط ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب انفرادی جدوجہد قائم رہے گی تو ہر شخص پوری محنت سے کام لے کر روپیہ کمانے کی کوشش کرے گا، ڈاکٹر اپنے مطب کو چلائے گا، انجینئر اپنے فن میں کمال دکھلائے گا، تاجر کارخانوں کو چلائیں گے، اور اس طرح دماغ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور جب وہ اپنے پاس روپیہ جمع کر لیں گے تو پھر ترغیب و تحریک کے ذریعے ان کا مال ان سے لے لیا جائے گا، گویا بیک وقت دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے، دماغ کی بھی ترقی ہو جائے گی اور روپیہ بھی مل جائے گا۔ بالشویک تحریک میں یہ نقص ہے کہ اس کے نتیجے میں دماغی قابلیتیں بالکل مردہ ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ روپیہ حاصل ہوتا ہے اس کے دیتے وقت بھی عمراء کے دلوں میں غربا کی کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر جبر اور ظلم کر کے یہ روپیہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کو کہا جائے کہ جاؤ اور خوب کماؤ، وکیل کو کہا جائے کہ مقدمات لڑو اور خوب فیس وصول کرو، انجینئر کو کہا جائے کہ جاؤ اور انجینئرنگ کے فن میں کمال پیدا کر کے ہزاروں روپیہ کماؤ، اور پھر جب وہ روپیہ کما چکے تو انہیں اس بات کی تحریک دلائی جائے کہ وہ اپنا روپیہ اپنے غریب بھائیوں کی ضرورتوں پر بھی خرچ کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوشی سے ہزاروں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کی امنگیں بھی قائم رہیں گی اور انہیں ظلم کا احساس بھی نہ ہوگا، بلکہ وہ دیتے وقت خوش ہوں گے کہ ان کا روپیہ ان کے غریب بھائیوں کے کام آنے لگا ہے۔ بس ان کا زائد مال اگر ترغیب و تحریک سے لیا جائے تو عدل و انصاف بھی قائم ہوگا اور باہمی محبت بڑھانے کا بھی یہ ایک یقینی ذریعہ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص سے جبرن حکومت مال لے لے، تم سمجھ سکتے ہو اس کے دل میں غریبوں کی محبت کہاں پیدا ہوگی۔ حکومت کے کارندے تو اس سے جبرن مال وصول کر لیں گے، مگر اس کے دماغ میں غریبوں کی دشمنی گھر کر جائے گی، اور وہ ہر وقت یہی کہے گا کہ خدا اس حکومت کا بیڑا غرق کرے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے، اور خدا ان غریبوں کا بھی بیڑا غرق کرے جن کی وجہ سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غریبوں کے دلوں میں بھی کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی، وہ کہیں گے امیر واقعے میں بڑا ظالم تھا، اچھا ہوا کہ حکومت نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ لیکن اگر تحریک و ترغیب کے نتیجے میں غربا کی محبت کا احساس کرتے ہوئے کوئی شخص چند پیسے بھی دے تو اس کے دل میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی، اور غریب بھی کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، وہ ہم غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو چیز وہی ہوگی، مگر ادھر امیروں کے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی اور ادھر غریبوں کے دلوں میں امیروں کی محبت پیدا ہوگی، اور دماغ کی نشو و نما بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اسلام نے یہی طریق اختیار کیا ہے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ جبری ٹیکس بھی لگا دیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یعنی تم مقررہ ٹیکس بھی دو، مگر اس کے علاوہ ہم تم سے بعض توئی ٹیکس بھی مانگتے ہیں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان دونوں میں حصہ لو۔ چنانچہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ انفقو فی سبیل اللہ، ہمیشہ غربا کی امداد کے لیے روپیہ دیتے رہو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اے مالدارو اگر تم اپنے زائد مال خوشی سے دے دو گے تو وہ زائد ہی ہیں، تم کو کوئی حقیقی نقصان نہ پہنچے گا، لیکن اگر ایسا نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے روس کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو جو زار روس اور روسی عمرا یا فرانس کے عمرا کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ آخر عوام ایک دن تنگ آ کر لوٹ مار پر اتر آئیں گے، اور شاہ پوری محاورے کے مطابق دعائے خیر پڑھ دیں گے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ اس محاورے کی تشریح یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مدت پہلے زمیندار بنیے سے قرض لیتے چلے جاتے تھے، اور بنیا بھی دیتا چلا جاتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر جب سب علاقہ اس بنیے کا مقروض ہو جاتا اور زمینداروں کی سب آمد اس کے قبضے میں چلی جاتی، تو یہ دیکھ کر اس علاقے کا کوئی بڑا زمیندار تمام چودھریوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ بتاؤ اس بنیے کا قرض کتنا ہے، وہ بتاتے کہ اتنا قرض ہے۔ اس پر وہ دریافت کرتا کہ اچھا پھر اس قرض کے اترنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں، وہ جواب دیتے کہ ہمیں تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اس پر وہ کہتا اچھا تو پھر دعائے خیر پڑھ دو، چنانچہ وہ سب دعائے خیر پڑھ دیتے، اور اس کے بعد سب ہتھیار لے کر بنیے کے مکان کی طرف چل پڑتے اور اسے قتل کر دیتے، اور اس کی بہی اور کھاتے سب جلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی ہی حالت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس زائد مال ہو تو اسے خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بے شک کماؤ تو خوشی سے، مگر اس دولت کو اپنے گھر میں نہ جمع رکھا کرو، ورنہ کسی دن لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے وہ احسنوا، بلکہ اس سے بڑھ کر نیکی کرو، اور وہ اس طرح کہ تم خود اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اور مال بچا کر خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا کرو، مگر یاد رکھو کہ یہ عمل تم لوگوں سے ڈر کر نہ کرو بلکہ خوشی سے کرو۔ اگر تم ڈر کر کرو گے تو غریبوں کی مدد تو ہو جائے گی مگر خدا خوش نہیں ہوگا، لیکن اگر خوشی سے یہ قربانی کرو گے تو غریب بھی خوش ہوں گے، تم بھی ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور اللہ بھی تم پر خوش ہوگا۔ پھر فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پھر ہماری کمائی کا صلہ ہم کو کیا ملا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صلہ مال سے زیادہ ملے گا، اور وہ تمہارے پیدا کرنے والے خدا کی محبت ہے۔ تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی، اور تم دونوں جہانوں میں آرام اور سکھ سے زندگی بسر کرو گے۔ دیکھو اس تعلیم کے ساتھ باوجود انفرادیت اور آئلیت جیسی ضروری چیزوں کی حفاظت کا وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے جسے بالشویزم پورا کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہوئی لفظی تعلیم، تم کہتے تھے کہ اسلام غربا کے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، ان کے کپڑے کا بھی انتظام کرتا ہے، ان کے مکان کا بھی انتظام کرتا ہے، اور ان کے علاج اور تعلیم کا بھی انتظام کرتا ہے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام اس میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں، اگر کامیاب ہو چکا ہے تو ہمیں اس کا کوئی نمونہ دکھاؤ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم وہی کامیاب اور اعلیٰ ہوتی ہے جو ہر زمانے کے مطابق سامان پیدا کرے، یعنی وہ لچکدار ہو اور اپنے مقصد کو زمانے کی ضرورت کے مطابق پورا کرے۔ جو تعلیم لچکدار نہیں ہوگی وہ کسی جگہ کام دے گی اور کسی جگہ کام نہیں دے گی، جیسے اگر کوئی لکڑی کا تختہ ہو تو وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکے گا، اگر جگہ چھوٹی ہوگی تو لازمن وہاں لکڑی کا تختہ کام نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ اس میں سمائے گا نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس چادر ہو تو چھوٹی جگہ پر وہ سمیٹی جا سکے گی، اور بڑی جگہ پر پھیلائی جا سکے گی۔ پس تعلیم وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق لچک پیدا ہو سکے۔ اس قسم کی لچک نہ ہو جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ مراد لیتے ہیں کہ انہوں نے اس لچک میں سارا قرآن ہی ختم کر دیا ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی ضرورت کے مطابق یہ تعلیم کلی طور پر کامیاب رہی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف سادگی پر عمل کرایا گیا بلکہ جب حکومت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوئی تو تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ علاوہ زکوٰۃ کے غربا کی سب ضرورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندوں سے پوری فرمایا کرتے تھے، اور اس ضمن میں بعض دفعہ صحابہ بڑی بڑی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک وقت اپنا سارا مال دے دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک وقت قریباً سارا مال دے دیا، اور یہ زکوٰۃ نہ تھی، بس جس قدر ضرورت تھی اس کے مطابق اس تعلیم نے کام دے دیا، اور یہ طریق اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل کافی تھا۔